بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا, توفیق دی, کہ اس پر خداوند عالم کا شکر بجا لانا ضروری ہے. ابھی جب میں آ رہا تھا یہاں پر تو راستے میں قم میں ایک بہت خوبصورت بینر لگا تھا کہ ماں ہمیں دعوت ہستیم, کہ ہم لوگ سب اس مہینے میں شہر اللہ میں اللہ کے اس ماہ مبارک میں رمضان میں دعوت ہیں, ہم لوگ سب کے سب مہمان ہیں اور اس مہمانی کا میزبان کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار کی ذات ہے. اگر ایک عام میزبان ہو تو وہ کس قدر اپنے مہمان کے لیے تردد کرتا ہے, تکلف کرتا ہے, اس کا استقبال کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو مہمان میرے گھر میں تشریف لایا ہے وہ اپنی پوری خوشنودی کے ساتھ اور رضایت کے ساتھ میرے گھر سے واپس جائے. تو جب میزبان خداوند عالم جیسی ذات ہو, پروردگار ہو, کہ جو اس میزبانی کو قبول کر رہا ہے, کس طرح سے ممکن ہے کہ خداوند عالم کی مشیت نہ ٹھہرے کہ جو بھی اس ماہ مبارک میں داخل ہوا ہے وہ تقویٰ کے حصول کے ساتھ, وہ زہد کے حصول کے ساتھ, وہ بندگی کے حصول کے ساتھ, وہ عبودیت کے حصول کے ساتھ مجھے معبود مانتے ہوئے میرے سامنے سجدہ ریز ہو کہ میں اس کائنات کی تمام نعمتیں اس پر نچھاور کر دوں, کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ خداوند عالم ہر شے پر قادر ہے. اور کس طرح سے انسان ان تمام نعمتوں سے پھر خداوند عالم ہی کی خوشنودی کے لیے تمام اعمال انجام لائے, کہ آج کا دن منسوب ہے وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے, کہ یہ وہ دن کہ جس دن رسول خدا سے ان کی زوجہ محترمہ ام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جدا ہوئی ہیں. آج کا دن منسوب ہے اس ذات سے کہ جس ذات کو خداوند عالم نے اس کائنات میں تمام نعمتیں عطا کر رکھی تھیں, کہ جن کو ملیکۃ العرب کہا گیا, کہ عرب کی ایک امیر ترین خاتون, لیکن جب وہ رسول خدا کی ازدواج میں آتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے کنیز کے طور پہ آپ قبول فرمائیں, اور اپنے تمام مال کو خداوند عالم کے دین کی ترویج کے لیے خرچ کر دیتی ہیں. وہ تمام مال کہ جن کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دین کی ترویج کے لیے خرچ کر دیا, خداوند عالم نے اس کا اجر اس دنیا میں کیا عطا کیا کہ ان کو حضرت زہرا کی ماں قرار دیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کائنات میں تشریف لانا تھا اور یقیناً اس کے لیے ایک پاکیزہ شکم کی ضرورت ہے, ایک پاکیزہ بطن کی ضرورت ہے, ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جو اس نور ملکوتی کو, اس روح ملکوتی کو اس کائنات میں منتقل کر سکے. تو یقیناً خداوند عالم نے جب ان کے لیے کسی کا انتخاب کیا تو کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا. یہ وہ حضرت کہ جو اس قدر ثروت مندی کی زندگی گزار رہی ہیں لیکن جب رسول خدا کی کنیزے میں آتی ہیں, جب ام المومنین قرار دی جاتی ہیں, تو یہ وہی حضرت ہیں کہ جو شیب ابی طالب میں رسول خدا کے ساتھ اس قسم پرسی کی حالت میں رہیں, اس بیماری کی حالت میں رہیں کہ جہاں پر مسلمان جو رسول خدا کے ساتھ پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے, اس آئسولیشن کے دور نے بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دور نہیں ہونے دیا. ایسا نہیں ہے کسی ایک مقام پر جا کے وہ کہہ دیں کہ آپ نبی اللہ ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی اہل و عیال کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا, کہ آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی زوجہ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ کسی ایک مقام پر بھی ان کا کوئی ایک اس طرح کا فکرہ، کوئی ایک اس طرح کا جملہ مل جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس چیز کو محسوس کر سکے کہ حضرت نے یہ جو جملہ فرمایا ہے، یہ رسول خداوند عالم کے کسی بھی ایک مشکل اور ابتلاء اور آزمائش میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹ جانے کی وجہ سے یہ کلمات صادر ہوئے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یقیناً حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان بلند ہے کہ جس سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اس کائنات سے رخصت ہوتی ہیں، اس دار بقا کی جانب اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے منتقل ہوتی ہیں، تو رسول خدا اس عام کو، اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں، چونکہ وہ دو ہستیاں کہ جو اپنے اختیار اور ارادے سے رسول خدا کی خدمت بجا لا رہی تھیں، وہ دو ہستیاں کہ جو اپنے اختیار اور ارادے سے اپنے تمام خلوص کے ساتھ ہر شے کو نچھاور کر دیا خداوند عالم کے دین پر، رسول خداوند عالم کی ذات پر، شریعت پروردگار پر، وہ کوئی اور نہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام و حضرت خدیجہ علیہ السلام ہی ہیں، کہ جو ایک سال میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ عام الحزن قرار دیا گیا، کہ رسول خدا اتنے غمگین ہو گئے کہ کہا یہ پورا سال ہی حزن کا سال ہے۔ انسان کیسے اعمال بجا لائے، کس طرح سے اعمال انجام دے کہ جس کے نتیجے میں اس کو یقین ہو سکے؟ بہت ساری چیزیں انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے، انسان قیامت کی ہولناکی کو دیکھتا ہے، قیامت کی ہولناکی کو سنتا ہے، اس کے اوپر ایک اثر طاری ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اعمال انجام دیتا ہے۔ کس طرح سے انسان اعمال انجام دے کہ جس کے نتیجے میں کہ پروردگار اس کے لیے دنیا و آخرت کی سعادتیں لکھ دے، کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم دنیا و آخرت میں اس کو اپنا عبد بنا دے، اس کی توفیقات اس قدر بلند کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے خدا کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے؟ کس طرح سے انسان اپنے اعمال کو بجا لائے کہ انسان کسی طرح سے ان اعمال کے ذریعے سے اپنی حجت خدا کے قریب ہو جائے؟ صدیاں گزر گئیں، ہم اپنے زمانے کے امام کو پکار رہے ہیں، زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، منتظرین امام زمانہ میں سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مولا اس کائنات میں تشریف لائیں اور اس کائنات سے یأس و نا امیدی و پریشانی اور ظلم و جور ہر شے ختم ہو جائے، نامنیت ختم ہو جائے، بھوک و افلاس و پیاس یہ ختم ہو جائے، ہر ذی حق کو اس کا حق ملے۔ کس طرح سے انسان اپنے اعمال کو انجام دے؟ اگر انسان نے یہ دیکھنا ہے تو انسان کے اعمال کو تین اقسام پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہ پہلی قسم عمل کی وہ ہے، یا پھر اثر لینے کے بعد عمل کی وہ ہے کہ جو جلدی زائل ہو جانے والا ہے۔ جیسے انسان کسی کو مرتے دیکھتا ہے تو کچھ دیر کے لیے بہت پریشان ہو جاتا ہے، انسان اپنے آس پاس کسی کو مبتلا دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، انسان اگر اپنے آپ کو صحت مند لیکن کسی کو مریض دیکھ رہا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اس کے مرض کو، اس کی مشکل کو دیکھنے کے بعد پریشان ہوتا ہے اور خداوند عالم کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں جب وہ اعمال انجام دیتا ہے تو وہ بہت جلدی زائل ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان نے کسی کو، اپنے کسی قریبی کو مرتے ہوئے دیکھا، اس مرنے کے بعد اس کو موت یاد آ گئی اور اس موت کی وجہ سے اس نے نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، اس نے خداوند عالم کی بندگی کو بجا لانا شروع کر دیا، خداوند عالم کی عبادات کو بجا لانا شروع کر دیا، کہ جس طرح سے آج کل پوری دنیا کے اندر ایک عجیب خوف اور ترس انسان محسوس کر سکتا ہے اس وبا کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے، کس قدر دنیا اس وقت مسائل کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ خوف زدہ ہیں کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملا پا رہے، کسی کے گھر نہیں جا پا رہے، اپنا کاروبار نہیں چلا پا رہے، اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اسکولز کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، لوگ پڑھ نہیں پا رہے، کسی سے اپنے جو تعلق ہے اس کو استوار نہیں کر پا رہے، کسی نے اگر سفر پہ جانا ہے تو وہ تب مشکل میں ہے، اگر کوئی سفر پہ گیا ہے اور اپنے ملک سے دور ہے تب مشکل میں ہے، کس قدر انسان کے لیے یہ مشاکل ہیں۔ لیکن کیا آیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ایک دل میں خوف کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے، اپنے آپ کو دور کر لے تاکہ اپنے جان کی حفاظت کر سکے؟ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جو جلدی زائل ہو جانے والا ہے، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے اپنے پاس کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کسی کو مریض دیکھ لیا، یا کسی کو مبتلا دیکھ لیا، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف راغب کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ جو پاکیزگی ہے اس کی زائل ہونا شروع ہو گئی. دوسرے قسم کے اعمال وہ ہیں کہ جس میں انسان عمل کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کا ملکہ بن جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا زائل ہونا, اس عمل کا زائل ہونا مشکل ہو جاتا ہے. کہ جس طرح سے انسان, مثال شجاعت, انسان کا دلیر ہونا, انسان کا عدالت پسند ہونا, یہ جتنی بھی اس طرح کی صفات کے ذریعے سے انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے, یہ زائل ہونے والی نہیں ہوتی بلکہ انسان کا ملکہ ہوتا ہے. یعنی انسان شجاع ہے تو شجاع ہے, اگر انسان بزدل ہے تو وہ بزدل ہے, یہ اس کا ملکہ بن گیا. یا پھر اگر شجاع نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کو شجاع کر لیا. اگر انسان بزدل تھا تو اس شجاعت کی طرف منتقل کر لیا کہ جس کے نتیجے میں اس کا یہ ملکہ بن گیا. اگر انسان ظالم تھا, اب اس نے اپنے آپ کو عدالت پسند بنا لیا کہ جو عدالت پسندی اس کی فطرت میں تھی, اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹ آیا, تو اس صورت میں اب جو بھی وہ عمل انجام دے رہا ہے اس عدالت کے ساتھ دے گا. اس عدالت کا زائل ہو جانا مشکل ہے. ممکن ہے کسی ایک مقام پر جا کر وہ جتنا مرضی مثال کے طور پہ شجاع ہو لیکن ایک مقام پر جا کے گھبرا جائے, ایک مقام پہ جا کے ڈر جائے, لیکن عموماً اس کا زائل ہونا مشکل ہوتا ہے. بس ان صفات, ان ملکات کے ذریعے سے انسان جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے وہ جلدی زائل نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک تیسری قسم کا بھی ایک انسان کا ملکہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی صفت اس کی ملکیت ہوتی ہے, وہ اس قدر اس کے اوپر اپنی تھیراپی کرتا ہے, اس قدر اس پر جان ساری کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ زائل ہونے والی بھی نہیں رہتی. اس پہ جتنا مرضی خوف آ جائے, جس قدر مرضی مشکلات آ جائیں, وہ زائل ہونے والی نہیں رہتی. اس کو ہم لوگ عصمت قصبی سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کسی صفت حسنہ کو اپنا لے کہ جس کے ذیل میں انسان تمام اعمال انجام دینے لگے, تو اس نتیجے میں اس صفت کے تحت انسان نے جتنے اعمال انجام دیے ہیں اس میں معصوم. اگر اس کی مثال اس طرح سے دیں کہ مولا عباس سلام اللہ علیہ, یہ خداوند عالم کی اطاعت اور اپنے معصوم کی اطاعت, یہ اطاعت میں ان کو ملکہ تھا. اس ملکہ ہونے کی وجہ سے اب وہ کوئی عمل بھی ایسا انجام نہیں دیتے کہ جو اطاعت کے بغیر ہو, بس ہر عمل ان کا اسی اطاعت کے ساتھ ہے. یہ اطاعت کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینا ان کو عصمت قصبی کی طرف لے گیا. ایک دفعہ خداوند عالم معصوم کو خلق ہی معصوم کرتا ہے, جس طرح سے نبی اکرم کی ذات ہے, جس طرح سے معصومین علیہ السلام کی ذات ہے, کہ خداوند عالم نے ان کو خلق ہی معصوم کیا ہے, خلق ہی نبی کیا ہے, خلق ہی امام کیا ہے. لیکن بعض ایسی ذوات ہیں کہ جنہوں نے عصمت کو قصب کیا ہے, کہ جن کو پروردگار نے معصوم خلق نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اس عصمت کو اس اطاعت کے ملکے کے نتیجے میں قصب کر لیا, کہ جس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے, کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا معصومہ خلق نہیں ہوئی ہیں لیکن عصمت کو قصب کر لیا اطاعت ولی کے ذریعے سے, اطاعت رسول خدا کے ذریعے سے, اطاعت حجت خدا کے ذریعے سے, اس خداوند عالم کی اطاعت کے ذریعے سے کہ جس نے, پروردگار نے ان کو اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے نواز دیا کہ ام الائمہ قرار دے دیا, حضرت زہرا کی ماں قرار دیا, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پرورش کرنے والا قرار دیا کہ جو اس دنیا میں ان کی رکھوالی کر سکے, حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا, زینب کبریٰ, مولا عباس, یہ جتنے بھی ہمارے پاس ذوات ہیں یہ تمام کی تمام معصوم خلق نہیں ہیں لیکن انہوں نے عصمت کو قصب کر لیا ہے اطاعت ولی کے ذریعے سے, اطاعت امام حسین کے ذریعے سے, اطاعت حجت خدا کے ذریعے سے, اپنے زمانے کی حجت کی اطاعت کے ذریعے سے اس کو قصب کر لیا, اس مقام پر پہنچ گئے. اگر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کسی کوئلے کو کسی آگ کے قریب کیا جائے, اب جب کوئلے کو آگ کے قریب کیا گیا یا پھر آگ میں رکھ دیا گیا تو اس کے تین مرحلے ہوں گے. ایک پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ کوئلہ گرم ضرور ہو گیا لیکن اگر اس کو آگ سے ہٹا لیا جائے تو یہ دوبارہ سے سیاہ ہو جائے گا. یہ وہ پہلی صورت بن گئی کہ جہاں پر انسان نے عمل انجام دیا किसी एक खौफ की वजह से, कि जैसे ही उस खौफ से दूर हुआ, वो जो खौफ की वजह से पैदा होने वाला अमल था, सिफत थी, वो सब ज़ायल हो गई, वो दोबारा से स्याह हो गया। दूसरा, कि अगर कोयले को कुछ देर के लिए वहाँ पर रखा जाए तो वो इतनी हरारत देने के काबिल हो जाता है, लेकिन दूसरे मरहले में भी उसको हटा लें तो उस सूरत में वो कुछ अरसे तक हरारत देगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ज़ायल हो जाएगा। लेकिन तीसरी सूरत में, कि जहाँ पर इंसान कोयले को आग के करीब इस कदर रखे और इतनी कदर रखे कि जहाँ पर वो ख़ुद अंगारा बन जाए, जहाँ पर वो ख़ुद आग बन जाए, जहाँ पर वो ख़ुद हरारत देने की सलाहियत पैदा कर ले, जहाँ पर वो ख़ुद आग वाली तमाम सिफात को अपने अंदर जज्ब करके उसको पैदा कर ले और उसके बाद उसी को अता करना शुरू कर दे। कि जिस तरह से हमारे सामने हज़रत सुलेमान फ़ारसी की मिसाल है, हज़रत सुलेमान फ़ारसी वो ज़ात हैं कि जिनके बारे में रिवायात मिलती हैं कि जन्नत उनकी मुश्ताक है। ऐसा नहीं है कि वो जन्नत के मुश्ताक हैं, बल्कि इन्नल जन्नता लअश्वक़ु इला सुलेमान मिन सुलेमान इला जन्ना, के मासूम फरमाते हैं कि जन्नत सलेमान की ज़्यादा मुश्ताक है इसके नस्बत के सलेमान जितने मुश्ताक हों जन्नत के। कि इस रिवायत को रौज़ातुल वाइज़ीन में फताल निशापुरी ने ज़िक्र किया है कि इंसान ख़ुद को इतना करीब करे कि मिन्ना अहलल बैत हो जाए, कि कोई आकर सुलेमान फ़ारसी बोले तो रसूल खुदा ख़त्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांट दें, गज़बनाक हो और गज़बनाक होकर कहें कि देखो इसको सुलेमान फ़ारसी मत कहो, ये सुलेमान मुहम्मदी है, मिन्ना अहलल बैत बन जाए। इस कदर वो करीब रहे उस सिफात के, उस मजमूए के, कि वैसा बन जाए। मुझे फ़ैसला करना है कि ये जो मेरी सारी की सारे आमाल हैं, ये जो मैं इबादत अंजाम दे रहा हूँ, क्या आया ये इस तरह से हैं कि जो अगर रमज़ान गया तो दोबारा से ज़ायल हो जाएंगे, अगर मुझे इन तमाम सिफात से हटा लिया जाए तो वो दोबारा से सब के सब ज़ायल हो जाएंगे, या नहीं वो उसी तरह से बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेंगे तो यकीनन उस इताअत वली के ज़रिए से इंसान अपने आमाल को उस फितरत के करीब करके उन मलकात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए, अपने नफ्स का हिस्सा बनाते हुए खुदावंद आलम के मुकर्रब कहराएगा या ठहराएगा। इसी तरह से इसी रूह को अपने उस दारे अबद के अंदर मुंतकिल करना आसान देगा, आसान उसके लिए हो जाएगा। हमारे पास कुरान के अंदर एक दो तरीके से आयात किसी भी मौजू को या मज़मून को बयान करती हैं। एक दफ़ा ये है कि एक ही मौजू पर मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं, वो आयात तुफस्सिर बादहा बाद, वो आयात बाज़ आयात की तफसीर कर रही हैं, कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने साबका दरूस के अंदर किया कि बाज़ आयात हैं कि जो मुतअद्दिद दूसरी आयात उसी मौजू की हैं और उनके ज़रिए से हमने आयात की तफसीर की और तफसीर करके किसी एक मतलब को समझना चाहा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी मौजू पर हमारे पास सिर्फ एक आयत होती है और उस मौजू के ऊपर और आयात नहीं है कि जो उसी की तफसीर कर रही हैं, बस इसकी तफसीर करना मुश्किल हो जाता है, इसकी तफसीर करना कदरे संगीन तर हो जाता है। पहली किस्म की आयात, मुतअद्दिद आयात को इंसान जमा करे और जमा करने के बाद उस मौजू को कुरान की रोशनी से समझने की कोशिश करें और समझ लें। इसी तरह से दूसरी किस्म की आयत, कि जहाँ पर एक मौजू को एक आयत के अंदर बयान किया और उसके अलावा किसी और मुतअद्दिद आयत में बयान नहीं किया, कि जिसका फ़हम इंसान के लिए मुश्किल होता चला जाता है। बस इन आयत में से कि जो खुदावंद आलम ने कुरान के अंदर एक ही जिक्र की है या एक ही मौजू को इसी तरह चंद आयत में जिक्र किया है, मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र नहीं किया, वो आराफ़ की बहस है। कि खुदावंद आलम सूरह आराफ़ को आराफ भी इसी बहस की वजह से करार देता है, चूँकि जितने भी सूरत के नाम हैं, जितने भी सूरतों के नाम हैं, ये भी हमारी तरफ से नहीं है, ख़ुद रसूल खुदा ने इन सूरतों के नाम करार दिए हैं। सूरह बकरा का नाम हमने नहीं रखा है, सूरह बकरा का नाम रसूल खुदा के बाद नहीं रखा, बल्कि रसूल खुदा कुरान को इसी तरह से जमा करके गए हैं। अगर कोई कहता है कि भाई रसूल खुदा के बाद ये कुरान जमा हुआ है, तो वो इस माना में जमा ज़रूर कह सकता है कि उसने मुतअद्दिद जगहों से कुरान को जमा किया और जमा करके वो जो एक कुरान था اس کو بعد میں تمام جو اسلامی حکومتیں یا ولایتیں تھیں ادھر تقسیم کیا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورت کی ترتیب ہم نے دی ہے تو یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. بلکہ رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ جمع کر کے بین الدفتین جمع کر کے, یا بتلا کہ اگر بین الدفتین نہیں ہے تو بتلا کر گئے ہیں کہ قرآن فاتحة الکتاب سورہ حم سے اس کا آغاز ہے اور والناس کی سین پر اس کا اختتام ہے. بیچ میں جو سورتوں کی ترتیب ہے یہ بھی رسول خدا ختمی مرتبت بتا کر گئے ہیں, کس آیت نے کس مقام پر ٹھہرنا ہے یہ بھی بتا کر گئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کے بعض مسالے کے مطابق کہ رسول خدا قرآن کو ایک جگہ پر جمع نہیں کر کے گئے, جس طرح سے ہمارے گھروں میں موجود ہے قرآن بین الدفتین جو دو جلدوں کے درمیان, اس طرح سے جمع نہیں کر کے گئے, لیکن بتا کر ضرور گئے ہیں, بتلا کر گئے ہیں کہ کس طرح سے شروع ہوگا اور کس طرح سے مکمل ہوگا, کون سی سورت کے ذیل میں کون کون سی آیات آئیں گی. اسی طرح سے اگر سورہ اعراف کا نام اس اعراف پہ رکھا گیا تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اعراف کا ذکر ہے اور اعراف کون ہے, جائیے اور جا کر پتہ کریے کہ اعراف سے مراد کیا ہے. سورہ اعراف کی 46 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, ان دونوں کے درمیان حجاب ہے. یہاں پر بینہما دونوں سے مراد جنت اور جہنم ہے, یعنی دونوں جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے, ایک دیوار ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ, اور وہ جو حجاب ہے وہ جو دیوار ہے کہ جس کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آگے, رِجَالٌ, کچھ مرد ہیں, رجال ہیں, يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, ان رجال کی ان مردوں کی صفت یہ ہے کہ یہ ہر ایک آنے والے کو اس کے چہرے کی نشانیوں سے علامات سے پہچان لیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, اور یہ جو رجال ہیں یہ جو مرد ہیں یہ جنت والے افراد کو اصحاب جنت کو آواز دیں گے, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, لم يدخلوها ولم يطمعون. خداوند عالم سورہ اعراف کی اس آیت میں اعراف کا اور رجال اعراف کا ذکر کرتا ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اعراف سے مراد کیا ہے. اعراف عرف کی جمع ہے, عرف کے اسی سے ہم لوگ کہتے ہیں معرفت, عرف عام, اور یہ جو کلمات ہم لوگ استعمال کرتے ہیں خود یہ عین رے اور فے عرفہ یا عرف, اس سے مراد کیا ہے. عرف کسی بھی بلند مقام پر کسی شے کو کہا جاتا ہے, یعنی المحل والموضع المرتفع, یہ عرف سے مراد ہے. اسی وجہ سے جو گھوڑے کی پیٹھ پر جو بال ہوتے ہیں اس کو عرف الفرس کہا جاتا ہے, چونکہ وہ گھوڑے کے ایک بلند مقام پر وہ بال ہوتے ہیں اس وجہ سے, اس بلندی کی وجہ سے اس کو عرف الفرس بھی کہا جاتا ہے. بس اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اعرف ہے, یعنی زیادہ جاننے والا ہے, کیا مطلب, یعنی یہ جو جانتا ہے یہ اپنی معرفت کی وجہ سے بلند ہے, اس وجہ سے اس کو اہل معرفت کہا گیا. یعنی عرف سے مراد مرتفع اور بلند ہونا ہے یا بلند مقام کو کہتے ہیں. بس یہ شخص اپنے اس علم کی وجہ سے جب معرفت حاصل ہوتی ہے, معرفت کا مطلب کہ اسی شخص کو اس معرفت کی وجہ سے, اس علم کی وجہ سے, اس نالج کی وجہ سے یہ بلند مقام پر چلا جاتا ہے, اسی لیے اس کو اہل معرفت کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب معرفت میں سے ہے, یہ معرفت والے لوگوں میں سے ہے. بس سورہ اعراف میں جو اعراف سے مراد ہے اس سے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. پہلا مطلب کہ اس سے مراد ایک بلند دیوار ہے, جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند دیوار ہے کہ جس کو اعراف کہا گیا, بہت زیادہ متعدد ہے اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اس سے مراد اہل جنت اور جہنم کی معرفت ہے. دوسرا معنی اس کا, یعنی وہ جو اہل جنت ہیں وہ اپنی معرفت کی وجہ سے, اس بلندی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور جو اہل جہنم ہیں وہ بھی اپنی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے, اس بلندی کو نہ چھونے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر کچھ رجال کا تذکرہ ہے, کچھ مردوں کا تذکرہ ہے, کچھ ایسے افراد کا ذکر ہے کہ جو اہل اعراف ہیں, کہ جن کو خداوند عالم نے رجال کے نام سے پکارا ہے, کہ کچھ ایسے مرد ہیں, کچھ ایسے افراد ہیں. مفسرین اسی جو 46ویں 47ویں اور 48ویں آیت ہے سورہ اعراف کی، اس کے تفسیر کے ذیل میں کہتے ہیں کہ یہ جو اعراف پر رجال ہیں کہ جو ہر شخص کو اس کے چہرے کی علامت سے پہچان جاتے ہیں، اور اہل جنت کو جنت میں اور جہنم کو جہنم میں، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرتے ہیں، ان اعراف سے مراد ملائکہ ہیں۔ خداوند عالم نے کچھ فرشتے ایسے مختص کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اس دیوار پر موجود ہیں اور وہ سب کو پہچان لیتے ہیں، اور پہچاننے کے بعد سب کو الگ الگ کر کے جنت اور جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مومنین کی جماعت ہے، ایک جماعت ہے مومنین کی کہ جو اہل جنت اور جہنم کو جدا جدا کر رہی ہے، الگ الگ کر رہی ہے۔ لیکن ان اقوال کو بھی اگر ذہن میں رکھیں، جو سیاق آیت ہے، جو آیت کا بیان ہے، جو کانٹیکسٹ ہے آیت کا، وہ بتاتا ہے کہ یہ سوائے صاحب تطہیر کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے اصحاب اس قصا کے اور کوئی نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے اوپر دلیل قرآن ہی کی آیات کو لے کر چلتے ہیں۔ چونکہ جب خداوند عالم اس آیت کو ذکر کرتا ہے تو کچھ صفات ذکر کرتا ہے، کہ اس میں سے پہلی صفت کیا کرتا ہے، کہتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اس اعراف پہ کہ جو بلند جگہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، رجال ہیں، کچھ مرد ہیں۔ قرآن صفت رجولیت کو صاحب منزلت اور کرامت کے لیے ذکر کرتا ہے۔ مثلا کس طرح سے سورہ نور کی 37ویں آیت میں پروردگار کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال ہیں، کچھ مرد ہیں کہ جن کو ان کی تجارت خداوند عالم کے ذکر سے اور ان کا بیع خداوند عالم کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند عالم سے کبھی بھی غافل نہیں ہیں، نماز سے غافل نہیں ہیں، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہیں، اور اس دن سے خوف زدہ ہیں کہ جس دن دلوں کو پلٹ دیا جائے گا۔ بس یہ جو خداوند عالم نے اس سورہ نور کی 37ویں آیت کے اندر رجال ذکر کیا ہے، بس یہ صاحب کرامت کچھ افراد ہیں، صاحب کرامت انسان ہیں۔ اسی طرح سے سورہ احزاب کی 23 آیت میں پروردگار فرماتا ہے من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے رجال ہیں، کچھ ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، سچ کر دکھایا اس کو کہ جو انہوں نے پروردگار سے وعدہ کیا تھا، سورہ احزاب کی 23 آیت میں۔ اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں۔ بس خداوند عالم نے اگر اصحاب اعراف یا اہل اعراف یا ان رجال سے مراد ملائکہ ہوتا یا جن ہوتا تو کبھی بھی رجال کا کلمہ استعمال نہ ہوتا۔ رجال کا کلمہ آ کر اس میں سے وہ جو تفسیر کی گئی ملائکہ اور جنوں کی، اس کو نکال دیا گیا، اور یہاں تمام میں رجال کا کلمہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اور رجال کا کلمہ جمع نکرہ استعمال ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر خداوند عالم کی خاص شفقت ہے، خداوند عالم ان کو خاص اعتناء دے رہا ہے، خاص پروٹوکول دے رہا ہے ان کے ذکر کے ساتھ۔ دوسری صفت جو اس آیت کے اندر ذکر کی گئی کہ جو بتاتی ہے کہ اس سے مراد سوائے اہل بیت علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتے، وہ یعرفون کلم بسیماہم، کہ یہاں پر تین الفاظ ہیں، یعرفون کلن یعنی وہ جانتے ہیں سب کے سب کو، بسیماہم ان کے چہروں سے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند عالم جس طرح سے بعض آیات میں ذکر کرتا ہے کہ اہل محشر ایک دوسرے کے اعمال کے ذریعے سے ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے کہ یہ اچھا انسان تھا، یہ اس نے برے اعمال انجام دیے ہیں، خود اس کا بدن بولنا شروع کر دے گا، خود اس کے اعمال مجسم ہو جائیں گے، بتلانا شروع کر دیں گے۔ بس یہاں پر یعرفون کلم بسیماہم کہ وہ سب کے سب کو ان کے چہروں سے یا ان کے پیشانیوں سے پہچان لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ان علامات کے علاوہ ہے کہ جو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ قیامت کی 24ویں آیت میں پروردگار کہتا ہے وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کہ اس دن آپ ان کے چہرے دیکھیں گے کہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ بس یہ جو بگڑے ہوئے ہونا ہے، یہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اہل اعراف جو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ یہ تو سب دیکھ رہے ہیں، लेकिन अहले आराफ जो देख रहे हैं, इसका मतलब है कुछ और है, जिसकी वजह से खुदावंद आलम सूरह आराफ की 46वीं आयत के अंदर कहता है यारिफूना खुल्लन बेसीमाहुम, कि हर एक को उसकी पेशानी के ज़रिए से पहचान रहे होंगे, पहचान जाएंगे। इसी तरह से सूरह अबसा की भी बहुत सारी मुतादिद आयात में खुदावंद आलम अहले महशर की उस कैफियत को बयान करता है, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतम मुस्तबशरा, यानी अच्छे लोग ऐसे होंगे कि जिनके चेहरे खिले होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन जो बुरे लोग होंगे, जालिम होंगे, उनके चेहरे पर गुबार होगा, वो परेशान होंगे। बस ये बताता है कि जो सूरह आराफ के अंदर वो जानेंगे, मारिफत जो वो हासिल करेंगे या वो जो पहचानेंगे, वो कुछ और है, आम नहीं है। तीसरी सिफत, खुदावंद आलम इन्हें उस रोज़ कलाम की इजाज़त देगा, क्योंकि वो जब वहाँ पर मलाइका जब सारे वहाँ पर आ रहे होंगे तो वो क्या कहेंगे, ना दो अस्हाब जन्नत, वो पुकारेंगे अस्हाब जन्नत को। इसका मतलब यह है कि खुदावंद आलम उन्हें पुकारने की, उन्हें कलाम करने की सिफत देगा, यानी खुदावंद आलम के महज़र में वो कलाम कर सकेंगे। किस वक्त, कि जिस वक्त के बारे में खुदावंद आलम सूरह हूद की 105 नंबर आयत में कहता है यौमा याति ला तुकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह, एक ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन कोई भी नफ्स बात नहीं कर सकेगा मगर यह कि खुदावंद आलम उसको इजाज़त देगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो असहाब जन्नत को पुकार रहे हैं तो खुदावंद आलम के मुकर्रबीन में से हैं, जिसके नतीजे में खुदावंद आलम उस क़यामत वाले दिन भी उनको कलाम करने की इजाज़त दे रहा है। परवरदिगार उनको इजाज़त दे रहा है कि आप कलाम कर सकते हैं। ना दउ असहाब जन्नत अन सलामुन अलैकुम, असहाब जन्नत को वो सदा देंगे, आवाज़ देंगे कि आप पर सलामती हो। सूरह आराफ की 49 नंबर आयत में परवरदिगार फरमाता है उदखुलू अलजन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, जन्नत में दाखिल हो जाओ कि अब तुम पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है और ना ही तुम लोगों पर कोई हुज़्न मलाल है। बस ये इनका कलाम करना ये बताता है कि खुदावंद आलम के मुकर्रबीन में से। चौथी सिफत के जो खुदावंद आलम इस आयत में ज़िक्र करता है कि इस मकाम पर होंगे जो एक ग्रोह को जन्नत और दूसरे ग्रोह को जहन्नुम में दाखिल कर सकेंगे, ऐसे होंगे कि जो कहेंगे उदखुलुल जन्नता, कि तुम जाओ जन्नत में, कि आज के बाद तुम पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, कोई किसी किस्म का हुज़्न व मलाल नहीं है। ये वो होंगे कि जिनको खुदावंद आलम ने अथॉरिटी दे रखी होगी कि तुम इसको जन्नत में और इसको जहन्नुम में दाखिल करते चले जाओ। बस यहाँ पर पता चलता है कि अहले राफ कोई और नहीं है बल्कि ये आसुबुद्दीन है, वो हैं अहले इराफ़ के जिनको खुदावंद आलम ने इस कायनात में इस्मत के साथ खल्क किया है, कि जिनको खुदावंद आलम ने मीज़ान करार दिया है अमल का, कि जिसके नतीजे में खुदावंद आलम अपनी अदालत के साथ फैसला करेगा कि ये जन्नत में दाखिल होगा और ये जहन्नुम में दाखिल होगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तफसीर फुरात में इस रिवायत को ज़िक्र किया गया, नहनुल आराफ़, हम आराफ हैं, मन आरफना दखल अलजन्ना, जिसने भी हमारी मारिफत हासिल की, जिसने भी हमें पहचान लिया, जो भी हमारी दायरा विलायत में आ गया वो जन्नत में दाखिल हो गया, वमन अनकरना दखल अन्नार, और जिसने भी हमारा इनकार किया, जो भी हमारा मुनकर हो गया, जिसने हमसे बुग्ज़ रखा, वो जहन्नुम में दाखिल होगा। हज़रत सुलेमान फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान मुहम्मदी फरमाते हैं कि मैंने 10 से ज़्यादा मर्तबा रसूल खुदा को, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना है, या अली इन्नका वल औसिया मिन बादिक आराफ़ बैनल जन्नत वन नार, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अली, आप और आपके बाद आने वाले औसिया वो असहाब आराफ़ हैं कि जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में मौजूद होंगे। ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मन आरफकुम व आरफ्तुमूहु हो, जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता मगर ये कि जो आपको जानता हो और जिसे आप जानते हो। दो तरफ़ा है, यानी मैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जानता हूँ और अमीरुल मोमिनीन भी जानते हों, इसी तरह से वला यदखुलुन नारा, और इसी तरह से कोई भी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा, इल्ला, मगर कौन, मन अनकरकुम व अनकरतुमूहु, मगर वो कि जिसने आपका इनकार किया और जिसका आपने इनकार कर दिया कि परवरदिगार उसको जहन्नुम में डाल देगा। یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اصحاب اعراف انہی آیات کے ذیل میں، انہی آیات کے اندر جو خداوند عالم صفات ذکر کرتا ہے اصحاب اعراف کی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے مگر وہی اہل بیت ہیں کہ جن سے خداوند عالم نے رجس کو دور کیا ہے، کہ خداوند عالم ارادہ کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ خداوند عالم کا ارادہ ہے اور خداوند عالم جس ارادے کو انجام دیتا ہے وہ کن فیکون ہے۔ پروردگار کا ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت کو پاکیزہ کر دے، آپ سے رجس کو دور کر دے، کہ جس طرح سے پاکیزہ کرنے کا حق ہے، یطہرکم تطہیرا، کہ جس طرح سے تطہیر اور پاکیزگی کا حق ہے۔ یہی اصحاب اعراف ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے قیامت والے دن اس جنت اور جہنم کے درمیان رکھا ہوگا، اسی لیے قسیم النار والجنہ کہا گیا امیر المومنین کو، کہ یہ جنت اور جہنم کو جدا کرتے ہیں، اہل جنت کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ ان کی ولایت سے واقف ہیں، ان کے دائرہ ولایت میں ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی اطاعت ہی وہی ہے کہ جو اس کے ولی کی اطاعت کرے، اور اسی طرح سے اہل نار کو بھی الگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک شبہ کا سوال دیتے چلے جائیں، شبہ یہ ہے کہ خداوند عالم سورہ انفطار کی 19 نمبر آیت میں فرماتا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ سورہ انفطار کی 19 نمبر آیت میں تو پروردگار نے کہا ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے کسی بھی شے کو نہیں رکھتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہ وہ صرف اور صرف اس وقت حکم جو ہے وہ پروردگار کے پاس، والامر یومئذ للہ، کہ وہ صرف خداوند عالم حکم دے گا۔ کہ جس طرح سے انسان بعض اوقات اس شبہ میں بھی پڑتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی سے مدد طلب کرو، کہ جس طرح سے سورہ فاتحہ سورہ حمد کے اندر انسان تلاوت کرتا ہے کہ خدایا میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کیا آیا یہ جملہ انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ خداوند عالم نے کسی اور مقام پر کسی اور شے سے استعانت کی نفی کی ہے؟ ہم قرآن میں سے کسی بھی موضوع کو ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ جس طرح سے درس کے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس دو قسم کی موضوع پر آیات موجود ہیں، ایک وہ کہ جس پر متعدد آیات موجود ہیں، بس جس موضوع پر متعدد آیات موجود ہیں حد عقل اس موضوع پر تمام آیات کو جمع کرنے کے بعد انسان کسی ایک مطلب کو سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح تو ہر ایک آیت کوئی نہ کوئی ایک مسلک لے اور اس کے اوپر اپنی بنا بناتے ہوئے ایک فرقے کو جدا کر لے، جبکہ قرآن مکمل ہدایت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت کو تسلیم کرتا ہوں دوسری کو نہیں کرتا؟ نہیں کہہ سکتا، بس ضروری ہے کہ انسان اس موضوع کی تمام آیات کو جمع کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کے پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ جو تجھ ہی سے مدد مانگنا ہے، خداوند عالم اس تسلسل کی کہیں پر نفی کرتا ہے؟ خداوند عالم کے مقابلے میں تو کسی سے انسان مدد طلب نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار ہی نے اس کائنات کو علت اور اسباب، کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا قرار دیا ہے۔ میں کھانا کھاتا ہوں تاکہ زندہ رہوں، تو میں کیا کہوں گا کہ اس کھانے نے مجھے زندہ رکھا؟ زندہ تو مجھے خدا نے رکھا، لیکن اس کائنات میں زندہ رہنے کے لیے وسیلہ پروردگار نے غذا کو بنایا۔ میں اسی طرح سے جب دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہی آنکھیں ہیں کہ جو مجھے دکھاتی ہیں؟ اصل تو خدا نے اس کو قدرت دی ہے، پروردگار نے اس کو یہ کوالٹی دی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے دیکھ سکوں۔ اسی طرح سے اس کائنات میں خدا نے علت اور اسباب کی کائنات، کیا آیا خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کئی مقامات پہ کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، کہیں پر کہتا ہے کہ جبرائیل نے نازل کیا، تو آپس میں کہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ جبرائیل بھی خداوند عالم ہی کے حکم سے نازل کر رہے ہیں، اسی لیے ایاک نستعین جب کہتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ خداوند عالم کے مقابلے میں کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، نہیں، خدا ہی نے اہل بیت علیہم السلام کو اس کائنات میں مبعوث کیا تاکہ ان علت کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جاؤ اور جا کر صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ایمان والوں سے پروردگار خطاب کر رہا کہ صبر اور نماز سے تم مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں کہ انا الصبر و انا الصلاۃ، میں صبر ہوں اور میں نماز ہوں، میرے سے مدد مانگو، یا علی کہو، مدد پروردگار کرے گا۔ لیکن اس کائنات میں خداوند عالم نے ایک تسلسل رکھا ہے، ایک سلسلہ ہے علتوں کا۔ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے جس کو علت قرار دیا اس کو رسول خدا کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء کو بھیجا، معصومین کو بھیجا، حجت خدا کو بھی تک باقی رکھا تاکہ ہماری ہدایت ہوتی رہے۔ خداوند عالم نے اس قرآن کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی، اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت کی ہے، جبکہ ہادی برحق خداوند عالم کی ذات ہے۔ بس کوئی بھی اس شبہ میں مت پڑھے۔ بس اگر قیامت والے دن کہا جائے کہ یہ اصحاب اعراف ہوں گے کہ جو جنت اور جہنم میں تقسیم کریں گے، تو اس کے اوپر بھی دلیل ہمارے پاس موجود، سورہ انسان کی 30 آیت، کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم لوگ کسی بھی شے کو نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو خدا کو چاہتا ہے، یعنی جو مشیت پروردگار ہے۔ بس جب دونوں کی مشیت ہی ایک ہے، جب دونوں کی آرزو ہی ایک ہے، تب جدائی کہاں پر؟ اہل بیت علیہ السلام کیا آیا جنت میں اس کو داخل کریں گے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے حکم دیا ہو کہ اس کو جہنم میں داخل کریں؟ نہیں، شفاعت کا موضوع اپنی جگہ پر موجود، لیکن ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہی مشیت پروردگار کی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی، وہی مشیت ہے کہ جو خداوند عالم کی مشیت ہے، یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے، یہ اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ جس کے آگے سجدہ ریز کروانے کے لیے، ہدایت کے لیے اس کائنات میں انہی کو مبعوث کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا، تمام انبیاء کا سلسلہ، آج تک حجت خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، پردہ غیبت میں ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ بس قیامت والے دن وہ جو اصحاب اعراف ہیں، اگر کوئی یہ شبہ کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ کوئی ان کی مشیت خداوند عالم کی مشیت سے آپس میں تعارض نہیں رکھتی ہے۔ ان اللہ کانا علیمن حکیمہ، کہ خداوند عالم علیم اور حکیم ہے، خداوند عالم جانتا ہے کہ کس کو رسالت عطا کرنی ہے، خداوند عالم جانتا ہے کہ کس کو میں نے ہدایت کے لیے مبعوث کرنا ہے، خداوند عالم جانتا ہے کہ میں نے کس کو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا کی ماں بنانا ہے، خداوند عالم جانتا ہے کہ کس کو میں نے اس کائنات میں خدیجۃ الکبریٰ بنانا ہے، کس کو ام المومنین بنانا ہے۔ کہ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی عبادات میں شمار فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی آیات سے استفادہ کر کے اپنی ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جتنی بھی اس دنیا میں مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو دے رکھی ہے نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جتنے اسیر ہیں ان سب کو رہائی عطا فرمائے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، پروردگارہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ خداوند عالم اس کی مٹی کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جتنے مریض ہیں، تجھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے، پروردگارہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ خداوند عالم تو کریم ہیں، جتنے مرحومین ہو چکے ان کو معصومین کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ تو اسے اس وقت کی سب سے اہم دعا وقتی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ آپ تمام ناظرین کے، مرحومین کے لیے، بندہ حقیر کے مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے شہداء، علماء، مرحومین، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے، مدافعان حرم، ان سب کو ذہن میں رکھیں، اور بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.